پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب, ہم آج جو پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان میں آنر کلنگس یا غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں سے. دو نوجوان لڑکیوں کوثر اور گلزار کو جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی کے سرگانہ نامی گاؤں میں ان کے بھائی نے رسم حنا کی تقریب کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا. غیرت کے نام پر یہ قتل ناصر حسین نامی ان کے بھائی نے اطلاعات کے مطابق اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے پسند کے لڑکوں سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس سے قبل جنوبی پنجاب میں ہی دو ہفتے قبل سوشل میڈیا اسٹار قندیل بلوچ کو بھی اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا, اور گزشتہ ہفتے ایک برطانوی پاکستانی خاتون سائمہ کو بھی مبینہ طور پر اس کے والدین نے اپنی مرضی کے خلاف شادی کے جرم میں ہلاک کر ڈالا تھا. خیال رہے کہ پاکستان میں ہر سال اب 1000 سے زیادہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے. حکومت کوششیں کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے, قانون سازی بھی ہو رہی ہے, لیکن قوانین پر عمل کس حد تک ہوتا ہے یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن محترمہ زہرہ یوسف صاحب آئے. محترمہ, یہ فرمائیے کہ یہ تقریباً 1000 خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے ہر سال پاکستان میں غیرت کے نام پر, یہ ہم یہ بے غیرتی جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے؟
جی ہاں, پچھلے سال ہم لوگوں نے تقریباً 1000 کیسز ریکارڈ کیا تھا,
جی,
جس میں 1100 کے اوپر خواتین ہلاک کی گئی تھی اور 90 کے قریب مرد. جی,
یہ بتائیے مجھے کہ آپ کا جو کمیشن ہے اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے, کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟
دیکھیے, ہم لوگوں نے کئی مرتبہ اور ہمارا یہ مطالبہ رہتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے کیس میں حکومت کو خود اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, ایک وہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے جو اب نیا قانون آنے والا ہے اس میں یہ تو وہ کر رہے ہیں پروویژن کہ اس کو نان کمپاؤنڈیبل بنائیں گے, کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں قصاص اور دیت کے بھی قانون ہیں تو اس کے تحت ان کی جو قاتل ہوتا ہے وہ خاندانی کا فرد ہوتا ہے, تو آپس میں سمجھوتا ہو کر اس کو معاف کر دیتے ہیں فیملی ممبر. تو جو عورت کی جان جاتی ہے اس کو تو انصاف ملتا نہیں ہے. مگر ابھی قندیل بلوچ کے کیس میں بھی حکومت بن گئی ہے, اس میں پیٹیشن میں وہ شامل ہے,
جی,
اور ارادہ ہے کہ اس کے نان کمپاؤنڈیبل ہو کا. مگر ابھی اگلے ہفتے امید ہے کہ یہ بل پیش ہو جائے نیشنل اسمبلی میں.
اچھا, یہ بتائیے محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ کہ یہ اگر ہم کمپیئر کریں تو کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح سے غیرت کے نام پر قتل کی واردات ہوتی ہیں یا پاکستان یونیک ہے اپنے اس فیل میں؟
نہیں, دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوتی ہے,
جی,
انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ کاسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور تو مردوں کا بھی قتل ہے. اگر کسی عورت نے اپنے کاسٹ کے مطابق کسی لوور کاسٹ کے مرد شادی کیا تو برابر اس قسم کے کیسز آتے ہیں سامنے. مگر اتنے اور کچھ اور مختلف بزنس وغیرہ سے بھی آتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ملک میں, مگر اس تعداد میں کہیں اور سے تو ہمارے سامنے نہیں آئیں ایسے گرد اس تعداد میں پاکستان میں ہیں.
اچھا, دوسری بات یہ بتائیے مجھے کہ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, آپ کا کمیشن بھی کوشش کرتا ہے, دوسری جو خواتین کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی سلسلے میں ہیں, اور حکومت بھی ایسا لگتا ہے کہ سنجیدگی سے کوششیں کر رہی ہے خلوص کے ساتھ کہ ان وارداتوں کو روکا جا سکے, تو آخر وہ کیا بنیادی سبب ہے کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے بجائے کمی ہونے کے؟
تو میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ عورتوں میں بھی زیادہ شوق پورا ہو رہا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے, اور وہ اپنے حقوق اور اپنے جو چوائسیز ہیں اس کو وہ کھل کر کروانا چاہتی ہیں, چاہے وہ میرج کے ہے, چاہے کچھ ان کے وہ ہے زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں وہ خود کرنا چاہتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی ہے بہت پیٹریارکل ہے, جہاں عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کا سوسائٹی کا یا کنزرویٹو جو ہمارے یہاں سسٹم ہے پیٹریارکی کا, اس کا ایک طرح سے بیک لیش ہے, ریسپانس ہے. اور جب تک سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیول پر عورتوں کو سپورٹ نہیں ملے گی تو وہ بہت مشکل ہے ان کا آگے بڑھنا یا اپنی مرضی سے اپنی زندگی.
آپ اس کو, زہرا یوسف صاحبہ, آپ اس کو کلیش آف جنریشنز کہہ سکتی ہیں؟
دیکھیں, کلیش آف جنریشنز تو نہیں ہے, کیونکہ اب جیسے یہ جو لڑکے اپنے بہنوں کو کر رہے ہیں قتل, وہ تو اسی جنریشن کے ہیں. اور کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدین ہے انوالوڈ, کچھ میں نہیں ہے. جیسے بلوچ کے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ بہت افسوس کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے ایسا کیا. یا یہ جو کل واقعہ ہوا بہار میں, تو رپورٹ کے مطابق ان کے والدین کو کوئی اقرار تھا یہ لڑکیوں کے شادی پہ, مگر بھائیوں کو تھا. یہ جنریشن کا نہیں ہے میرے خیال سے. ایک کلیش جو ہے وہ ذرا سا ماڈرنٹی کا ہے, اور کنزرویٹزم اور جو پرانے ویلیو سسٹم جو ہے فیوڈل اور ٹرائبل, اس میں ہے.
بہت شکریہ زہرا یوسف صاحبہ. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ سائرہ افضل تارر صاحبہ, جو کہ وزیر مملکت ہیں, ہیلتھ سروسز کی اور ان امور کو دیکھتی ہیں وہ. اور ہمارے ساتھ تو حمیدہ نور صاحبہ ہیں, سوشل ہیومینٹیرین ایجنسی فار ڈیولپمنٹ اینڈ امپاورمنٹ کی. سائرہ افضل تارر صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ حکومت اس ضمن میں کیا کوششیں کر رہی ہے کہ ڈسکریج کیا جائے, اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی کوششیں ہیں اس سلسلے میں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں تقریباً ہر سال 1000 خواتین, 1000 سے زیادہ خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ؟
دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے کہ اضافہ نہیں ہو رہا, لیکن ظاہر ہے اب چونکہ رپورٹنگ اور اویئرنیس زیادہ ہے تو رپورٹ ہو رہے ہیں. حالانکہ کیسز جو پہلے تھے وہ ان کی زیادہ تھی شرح. اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو قانون ہم لا رہے ہیں, اور ان شاء اللہ کمنگ جوائنٹ سیشن میں دو قانون ہم اس حوالے سے پاس کریں گے. حکومت کا دل یہ تھا کہ یہ قانون کنسنسس سے پاس ہو. تو ایک دو جماعتوں کو اس پہ اعتراض تھا, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے جب یہ آیا تو اس کے لیے سزائے موت ریکمینڈ کی گئی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ باقی جو قتل ہوتے ہیں اس میں بھی ایک پروویژن موجود ہے قصاص اور دیت کی, تو اس میں بھی رکھیں. تو ہمارا یہ سٹانس تھا, اور اس کمیٹی کی میں بھی ممبر تھی جس میں بڑی اس پہ زیر ہے حاصل بحث ہوئی. کہ ہوتا یہ ہے کہ آنر کلنگ میں جو مدعی ہوتا ہے نا, وہ اگر باپ بھائی خامند بیٹے نے قتل کیا تو ان کا ہی کوئی فیملی ممبر مدعی بن جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ رشتہ دار ہوتا ہے خاتون کا, مقتول کا, اور بعد میں وہ صلح صفائی ہو جاتی ہے اور کبھی کسی کو سزا نہیں ہوتی. سو اس میں یہ ہے کہ اس کیس میں اسٹیٹ جو ہے وہ خود مدعی بن جائے گی, اور اس کے لیے جو ہم نے رکھی ہے سزا وہ اب عمر قید تک کی رکھی ہے. اور تمام پارٹیوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ جو اس پہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا. میں اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ قانون سزا تو اپنی جگہ ہے, حکومت کا فرض ہے قوانین بنانا, ان پہ امپلیمنٹ بھی کرنا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو رول ہے نا اوور آل پورے معاشرے کا, وہ بھی بہت ضروری ہے. کہ اگر ہم دین کی طرف جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی اجازت اسلام میں ہے, آپ بیشتر لڑکیوں کو دیکھیں کہ وہ بالغ ہوتی ہیں اور ان کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرتی ہیں یا اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں, تو کیا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں, یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں جو ہمارا سوشل فائبر ہے یا جو دین کے حوالے سے جو میل جول ہے یا بھاگ جانا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد, ابھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی ویمن امپاورمنٹ پہ جو بل آیا, پھر اس پہ شور بھی مچا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ہے, پابند ہیں ہم اس کے. ابھی جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں پنجاب کے میں, چیف منسٹر صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا, اور اس کو آپ جس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے روایتی انداز سے ہٹ کے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں قانون بنانے چاہیے, ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ چیز ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے سوشل ویوز ہیں اور جو ہمارے مذہبی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم سامنے رکھیں.
اچھا, جو میرا آپ سے اگلا سوال تھا وہ یہی تھا جو آپ نے آخر میں بات کہی ہے کہ آپ قوانین تو بنا دیتے ہیں, قوانین بن جاتے ہیں, نافذ ہو جاتے ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس مؤثر میکانزم ہے لیکن عمل نہیں ہوتا, کیا سبب ہے اس کا؟
دیکھیں وہ بدقسمتی یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ قانون جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو سزائیں ہوتی ہیں نا, وہ سزائیں جب عدالت تک آپ پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں, انویسٹیگیشن ہے, وٹنسز ہیں. میں ایک اور بھی آپ کو کہوں معذرت کے ساتھ, ہمارے بہت سارے کیسز, میرے اپنے حلقے میں ایک واقعہ ہوا کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یا جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں یا ویمن ایکٹیویسٹ یا ہیومن رائٹس والے جن کو اٹھاتے ہیں نا, ان میں حقیقت نہیں ہوتی. میں ساروں کی بات نہیں کہہ رہی لیکن ان میں کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے, جس طرح آنر کلنگ کا ہم نے کہا, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خاندان والے خود معاف نہیں کر سکیں گے. جب اسٹیٹ اس کی مدعی بنے گی تو جو وٹنسز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی کیسز میں جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں اس میں وہ بڑی پرائیڈ سمجھتے ہیں, فخر سمجھتا ہے وہ بھائی بیٹا باپ, ہاں کہ میں نے اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو اس لیے مارا ہے جی کہ وہ غلط کر رہی ہے. سو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وٹنسز بھی اسٹرانگ, مطلب وہ خود ایک چیز ایڈمٹ کر رہا ہے, تو پھر قانون جو ہے اس کو سزا دے سکے گا. باقی یہ ہے کہ جب ان کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ یہ مارنے کے بعد ہم چھپ نہیں سکیں گے, تو وہ عمل کرنے سے پہلے بھی یہ سوچیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن سائڈ ہے ہماری, وہ اب صرف آنر کلنگ میں نہیں, ہمیں باقی چیزوں میں بھی ہم بہتر ہو رہی ہے, اور اس میں بہت ساری وجہ یہ ہے کہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, میڈیا رپورٹ ہو جاتی ہیں, لوکل جو لوگ ہیں وہ اس کو چیز کو اٹھا لیتے ہیں, اور ہمیں اس پہ میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے, اور اس پہ آپ کو اپنا انصاف کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں, تفتیش کے نظام کو بہتر کریں, اور بہت سارے انیشیٹو مجھے پتا ہے کہ حکومتیں لے رہی ہیں جس سے بہتری آئے گی.
بہتر ہے, لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ سہرا افضل تارڑ صاحب, آپ کا ہمیں جوائن کیا ہے بابر نواز خان صاحب جو چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے قومی اسمبلی میں. حمیدہ نور صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کرتی ہیں, آپ نے زہرہ یوسف صاحبہ کو بھی سنا, آپ نے سہرا افضل تارڑ صاحبہ کو بھی سنا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے مؤثر میکینزم دستیاب ہے؟
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم ایشو پہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے, میری خوش قسمتی ہے یہ. جہاں تک بات کی جا رہی ہے قانون کی, قانون تو بن جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اور قانون بنانے کا جو ایک یہاں پہ معیار بنایا گیا ہے, تب تک یہاں پہ قانون نہیں بنتا جب تک کہ یہاں پہ کوئی ہائی پروفائل کیس نہ ہو جائے, قتل عام زیادہ نہ ہو جائے. اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں جاتی, اس سے پہلے ہماری میڈیا کیوں نہیں جاتی؟ ایک اگر وہ پہلے ہی ہمارے یہ ہیومن رائٹس کا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نے سائن کیے ہوئے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں کہ عورت اور مرد کو برابری کا حق ہے اپنی زندگی جینے کا, لیکن اس کی قانون سازی دہائیوں بعد کیوں ہو رہی ہے؟ ایوریج اگر ہم پاکستان کی دیکھیں تو 1000 کے لگ بھگ جو ہے خواتین کا قتل ہو رہا ہے جو رپورٹ ہو رہے ہیں, یہ وہ نمبر ہے, اس کے علاوہ جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ تو بے حساب ہے, ٹھیک ہے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ بے رعایت درست آیت کے مطابق جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو ہوش آیا ہے, وہ اس پہ قانون بنا رہی ہے, اب اس پہ امپلیمنٹ کروانا ضروری ہے. یہ جو شک رکھی گئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے خود اس کی مدعی بنے گی, یہ بہت زبردست ہے, بہت اچھی ہے, لیکن اس میں بھی ایک کلاس یہ آتی ہے کہ آپ یہاں پہ وٹنسز دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کی قتل میں بہت افسوس کے ساتھ یہ وٹنسز نہیں ملتے, بہت سارے قتل اسی طرح معاف کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے وٹنسز نہیں ہوتے, اور جو پہلے غیرت کے نام پہ قتل کر کے خود جو اپنا جرم تیار کرتے تھے, جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس ٹرائل میں وہ مکر جاتے ہیں, اور اس مکرنے کی وجہ سے اور وٹنسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو سزا نہیں دی جاتی. تو یہ قانون بنانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر وٹنسز نہیں ہیں تو کس طرح اس مجرم کو سزا دی جائے گی.
صحیح.
اور دوسری بات تو مجھے سب سے زیادہ جو اعتراض ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل پہ ہے.
جی.
یہ غیرت نہیں ہے, یہ قتل ہے, یہ ایک انسان کا قتل ہے, اس کو غیرت کا نام نہ دے،
بلکہ میں تو اس کو بے غیرتی کہوں گا، میں تو اس کو بے غیرتی کہوں گا کہ آپ ایک عورت کو قتل کر رہے ہیں بے مقصد، بے لاوجہ،
بے مقصد. بالکل جی، بالکل جی، ایک قتل ہے، ایک انسان کا قتل ہے، اسے آپ ایک زندگی چھین رہے ہیں، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی آنر نہیں ہے. تو میڈیا کو اور ہمارے جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، ان کو اس الفاظ کو ختم کرنا ہوگا سب سے پہلے، اگر آپ اس قتل عام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ غیرت کا جو ورڈ ہے وہ اس سے نکالنا ہوگا کہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہے. ایک عورت قتل ہوئی ہے، ایک انسان قتل ہوا ہے،
صحیح.
تو اس کو اسی لیول پہ سزا دینی چاہیے، اسی طرح سزا دینی چاہیے جس طرح ایک قاتل کو سزا ہوتی ہے باقی کے کیسز میں،
صحیح. بابر نواز خان صاحب، آپ نیشنل اسمبلی کے ایک بہت امپورٹنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، حقوق انسانی کا، اور اس وقت حقوق انسانی کا ایشو ساری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو قانون سازی آپ لوگ کر رہے ہیں، قوانین آپ تیار کر رہے ہیں، یہ سو کالڈ آنر کلنگ کے حوالے سے، اس میں آپ نے کیا کیا پروویژنز ایسے رکھے ہیں، اور اس پر عمل درآمد کو کس طرح آپ یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے اہم ایک ٹاپک کو لے کے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو تفصیلاً تو آپ کو ہماری فیڈرل منسٹر صاحبہ نے بتا دیا اس کے بارے میں، تمام پارٹی جس سے متفق ہیں. اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ چونکہ ہمیشہ سے ایک چیز سنی گئی یا کہی جاتی ہے کہ اسلام میں آنر کلنگ، اسلام ایسے کر رہا ہے، تو آئی تھنک اس چیز کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں ہمارے نبی نے اسپیشل ہمیں ہدایت دی کہ لڑکی سے اسپیشل پوچھا جائے کہ آیا تم اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں چاہتی. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا، ہمارے اسلام نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کا مترادف ہے. تو اسلام میں تو کہیں پہ بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی آنر کلنگ کیا کہ کچھ بھی کہے کہ ہم مار دیں، تو وہ نہیں ہے. یہ جو ہم قانون لے کے آ رہے ہیں، اس قانون کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ بہتری آئے گی. جب ایک ملزم، بلکہ مجرم کو جب یہ پتا چلے گا کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اگینسٹ میں پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہوں گا اور مجھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو دین اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. اور جہاں تک میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ کیسز 1000 کے قریب پر یہ آ رہے ہیں، تو اس کا ایشو یہ ہے کہ کچھ تو ریالٹی میں بھی ہو رہے ہیں، کچھ میں ریالٹی نہیں بھی ہوتی، لیکن اس کو تروڑ مروڑ کے این جی اوز اپنی فنڈنگ اکٹھی کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ان کو ایسے یوز کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہمارا جو ہوا مری میں ہوا، ایک ٹیچر کے قتل کا، تو اس کو کسی اور زاویے سے پیش کیا گیا، لیکن ابھی جب وہاں کی پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو وہ لٹل بٹ سچویشن از ڈفرنٹ. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا. اس طریقے سے اگر ہمارا وہ سوات کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، تو اس واقعے میں بھی ایک دوشیزہ کے ساتھ انہیں پوڑے مارتا ہوا اور وہ دکھایا گیا، تو جو بعد میں جا کے کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ پری پیڈ تھا اور ایسا ہوا. تو بعض اوقات ہمارا امیج خراب کرنے کے لیے بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہم اس میں نئی چیز لے کے آئیں گے، اگر ان کیس کسی نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس میں ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، انشاءاللہ اس کو بھی سزا ملے گی. لیکن اگر کوئی آنر کلنگ کرے گا، کوئی اپنی ناکونچی کرنے کے لیے اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو اگر قتل کرے گا، تو اس میں انشاءاللہ اب ریاست ڈائریکٹ مدعی ہوگی، ریاست خود اس کو فالو کرے گی، جس میں کوئی کمپرومائز کی شک نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کا کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس کو قرار واقعی سزا ملے گی، تاکہ آئندہ کوئی اور شخص ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ.
جی آخر میں محترمہ حمیدہ نور صاحب، ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے اس کے لیے، خاص طور پر مذہبی حلقوں کے حوالے سے، آپ کی آرگنائزیشن اس سلسلے میں کیا کام انجام دے رہی ہے تاکہ اویئرنیس پیدا ہو لوگوں میں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو غیرت کے نام پہ قتل نہیں کہنا چاہیے، توہین ہے غیرت کی، اس کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟
دیکھیے سر، اس کے لیے ہمیں پورے اوور آل جو سوسائٹی کو رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ہمارا اہم رول پلے کر سکتا ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا کا رول اس حوالے سے اپنا صرف ریٹنگ بڑھانے، وہی بابر نواز صاحب کی بات کو میں تھوڑی ایک حد تک اگری کروں گی کہ ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں وہ کسی بھی عورت کا کریکٹر کسی حد تک پہنچا دیتے ہیں، ایک یا ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک نیگیٹو جو ہے اس راستے پہ جاتی ہے. تو میڈیا جیسے آپ قندیل بلوچ کا ہی واقعہ دیکھ لیں کہ اس کا قتل ہونے سے پہلے میڈیا ٹرائل ہوا تھا
جی.
اگر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی یا وہ جس کا ایک اس کو حق ہے, ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے, اگر وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی تو میڈیا کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس کی پرسنل لائف یا اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا.
ظاہر ہے کہ اس کی پرائیویسی ایک جی
میں کہیں سے یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا رول ہے. تو یہ کہ ہم این جی اوز اپنے ایک لیول پہ مطلب چھوٹے چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, ہم اس طرح اویئرنیس ریز کر رہے ہیں, لیکن میڈیا جس کو زیادہ سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے ایک پازیٹیو وے میں, صرف ریٹنگ نہ بڑھائی جائیں, اچھا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کا قتل عام بند کیا جا سکے. اور دوسرا جو ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں جو جرگے کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں, ایک ہمارے بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ قبائلی عمائد جو قبائلی فیصلے کرنے والے ہیں انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اس طرح کا جو واقعہ ہوں گے تو میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا یا ان فیصلوں کو میرے پاس نہ لایا جائے. تو اس کے ایریا میں اس طرح کے واقعات اب ختم ہو چکے ہیں, نہیں ہو رہے. تو اگر اس طرح کی سرپرستی ہمارے قبائلی عمائدین یا ہمارے سیاسی رہنما ختم کر دیں اور ہمارے مذہبی رہنما اس کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں تو اس میں بہت بڑی روک تھام کی جا سکتی ہے بڑی حد تک.
بہت شکریہ حمیدہ نور صاحبہ اور جناب محترم بابر نواز خان صاحب. سامعین ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. بریک کے بعد پھر گفتگو ہوگی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو لندن سے ہیں ممتاز افغان صحافی جناب میر ویس افغان صاحب. ویلکم. یہ بتائیے جناب میر ویس افغان صاحب کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ حقوق انسانی کے ایک بین الاقوامی گروپ نے افغانستان میں حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے تعلق رکھنے والی ملیشیا فورس کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے فاریاب صوبے میں شہریوں کو قتل کیا اور اذیتیں دی ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے بتایا ہے کہ اپنی تحقیقات میں اس نے نائب صدر اول عبد الرشید دوستم کی وفادار جنبش ملیشیا کو جون کے اواخر کے حملوں میں ملوث پایا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور ان کے مشتبہ رول کے لیے بعض ملیشیا کے ارکان کو پکڑ بھی لیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی نجی ملیشیاں اب بھی وہاں کارروائیاں کر رہی ہیں؟
جی دوستم کی جو ملیشیا ہے یہ انقلاب سے جو افغانستان میں مجاہدین کا لڑائی ہو رہی تھی وہ لوگ اسی وقت سے اس پہ مشہور ہے کہ گلم جم کہہ رہے تھے انہیں. اور اب بھی انہوں نے جہاں پہ بھی آپریشن کیا ہوا ہے, جہاں پہ بھی آپریشن کے بہانے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور لوگوں کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک قوم کی یعنی کہ پشتونوں کی بہت سارے لوگوں کو مارا ہے, بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں سے چیزیں جو ہے گھروں کا سامان وغیرہ وہ لوٹ کر کے چلے گئے ہیں. تو یہ الزام آج سے نہیں ہے, اب صرف جو انٹرنیشنل کمیونٹی وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب بات یہ ہے افغانستان میں اس پہ بھی بہت ساری شکوں کو شبہات ہو رہے ہیں کہ ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ آپریشنز میں جا کر وہ لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں. اگر انہیں یہ جاب پسند تھی تو کیوں وزیر دفاع نہیں بن رہے تھے؟ تو یہ ایک جانب یہی بات چل رہی ہے. دوسری جانب انہوں نے نے تو خود کئی بار ڈینائی کیا ہوا ہے, لیکن اس کے خلاف سوشل میڈیا میں ویڈیوز موجود ہے, اس کے خلاف بہت ساری کچھ میڈیا میں آ چکی ہیں اور یہی سلسلہ جاری ہے. لیکن دوستم جو ہے وہ اس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں, اس کے پاس جتنے ملیشے ہیں وہ اب افغان گورنمنٹ جو ہے, افغان فورسز جو ہے وہ ان کے مقابلے میں وہ کمزور پڑ چکی ہیں, اور ان کی کمزوری کچھ یوں ہے کہ وہ ایک طرف طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہے, دوسری طرف وہ داعش اور گلبدین حکمتیار کے ساتھ لڑ رہی ہے, تیسری جانب یہاں پہ گھر کے اندر رشید دوستم اور اسی طرح کے عطا محمد نور اور کہیں اور جو لارڈ لارز افغانستان میں موجود ہیں ان کے خلاف انہیں لڑنے کا موقع نہیں ملتے. تو اس لیے لوگوں نے یہ ریکویسٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, جو اب سامنے آ چکی ہے اور یہی مسئلہ چل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی تنظیم نے جو کہ رشید جنرل عبد الرشید دوستم لیڈ کر رہا ہے, انہوں نے لوگوں کو مارا ہے اور یہ ثبوت موجود ہے.
بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب آپ کا. اور اب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, جو جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. سعد نذیر صاحب, آپ کیا تبصرہ کریں گے ہیومن رائٹس واچ کی اس خبر کے اوپر؟ جی بگیڑ صاحب, آپ کی لائن کچھ خراب ہے میرے خیال میں, ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں اس لیے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل کٹ رہی ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com. جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کی لائن ہمیں مل گئی. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پر کہ افغانستان میں جو ملیشیا ہیں پرائیویٹ, یہ بھی لوگوں کو اب اذیتیں دے رہی ہیں, قتل کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ؟
جہاں تک پرائیویٹ ملیشیا کا تعلق ہے تو یہ تو شروع دن سے افغانستان میں ہے, اور باقاعدہ افغانستان کی حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے اور ان کو کافی مراحت ہیں, اور لارڈ لارڈز کا جہاں تک نظام ہے افغانستان پہ سوشل نیٹ ورک سیکورٹی نظام کا ایک حصہ ہے, اور یہ جو یہی وجہ ہے کہ افغانستان کا امن جو صحیح راستے پر یا وہ ایک پیش پر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف فورسز صرف پولیٹیکل نہیں ہے جو مختلف رائے رکھتی ہیں, بلکہ اس قسم کے پریشر گروپس ہیں, اور وہ پریشر گروپ ملیشیا کے صورت میں ہے, اور وہ اپنا اپنا ان کا جو نظریہ ہے یا اپنے اپنا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق عملیات بھی کرتے ہیں, اس میں حصہ بھی لیتے ہیں, لوگوں کو بھی الرٹ کرتے ہیں, اور باقاعدہ دو طریقے سے وہ کمائی کر رہے ہیں, ایک حکومت کی طرف ہے, دوسرا جو فارن فنڈ آتا ہے اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے, اور تیسرا جو ان کے اپنے مخالفین ہوتے ہیں ان کے افغان افغان میں بھی شامل ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی پولیٹیکل مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے اور تو اس کے لیے بھی ان کا جس طرح رشید دوستم ہے یا باقی ہے وہ اپنا پریشر ڈالتے ہیں, اور یہ پریشر گروپس کی وجہ سے افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ایک مضبوط فرنٹ کسی طرف پر بھی پریزنٹ نہیں کر رہا ہے,
اچھا اب ایک جی
عوام بھی کافی نالان رہتے ہیں کہ ہم کس کی مانیں اور کس کی حکومت کہاں تک ہے اور کہاں پر کس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے.
اچھا اب ایک سوال آپ سے اور ہے کہ افغانستان سے جو مشتبہ انتہا پسندوں نے کیلاش وادی میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, ایک روز قبل ان مشتبہ انتہا پسندوں نے ایک مذہبی اقلیتی گروپ کے دو افراد کو قتل بھی کر دیا تھا, کیا اس پر کوئی کنٹرول کرنے کی صورتحال نہیں ہے؟
جی جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے تو وہاں پر تو افغانستان کا ایک بلوچستان صوبہ ہے اور دوسرا بدخشان ہے, اور یہاں پر جو اس دونوں سائڈ پر جو کمیونٹی ہے وہ تو کافی پرانی ہے اور وہاں پر شدت زیادہ نہیں پائی جاتی ہے اور وہ شورج سے بھی کافی خالی ہے, لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئے جس کیا اور جو چرواہے تھے اور ان کے ساتھ 250 بکریاں بھی تھیں یا بھیڑ تھے, پاکستان کے علاقے میں تو کوئی ان کو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کو چھپانا, ان کو جگہ دینا یا ان کو سلاٹر کرنا یا ان کو فائدے میں لانا وہ کافی ناممکن نظر آتا ہے, اور پہلے بھی ایسی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی تھی, تو سر پاک سے یہ واقع ہوا ہے اور اس میں سے گروپ مقدر تھے جو کہ ان سپرس کو بھی مارنا, اور اس کے علاوہ ان کے جو بیڑ بکریاں لے گئے ہیں وہ کو اپنے کام میں رکھنا اور ان کو استعمال کرنا, تو اس کے لیے کافی اور مطلب ہے کہ جگہ بھی ہونی چاہیے, لوگ بھی ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ اس کا طریقہ کار بھی جو تقسیم کا ہے اور وہ بھی ہونا چاہیے, تو یہ لگتا ہے کہ ایسا گروپ ہے یا وہ اور ان کے لیے سرحد سے آر پار جانا ان کے لیے آسان ہے, اور پھر احمد بھی پہلے سے انہوں نے ٹارگیٹ ایکوزیشن کی ہوئی تھی کہ یہ ہم پار جائیں گے ان کو ماریں گے, اور اس کے بعد دوسری بات تو پورے دن کے لیے خطرہ بن گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جنرل شریف دور کے رہنے پر گئے ہوا تھا اور وہاں پر ٹوریزم کے لیے ایک بہت بڑا یہ بھی ایک موقع تھا, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے پاکستان کا جو ٹوریزم ہے اس کو بھی پستا کرنے کے, اور اس پر بھی کچھ مطلب ہے کہ ایک قسم کے ڈاؤٹ اور لوگوں نے خود فراہم کرنے کا موقع تلاش کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ چیف صاحب نے وہاں پر جو کیے جو گر ہے وہ ابھی ان کو ٹھکانے نہیں مل رہے ہیں اور وہ دے آر آن دا رن, اور تو یہ اسی تناظر میں اس نے بات کی کہ لوگوں کے ان کو یا ان کا جو کانفیڈنس ہے ان کو ری انفورس کیا جائے, اور جہاں تک یہ طبیعت ہی کیلاش کا تعلق ہے تو کیلاش کو بہت عرصے سے میرے خیال میں کہ وہ اپنے علاقے میں جو ان کے کنورشن کا ایک مسئلہ سامنے آیا ہے, لیکن ایک فل کنورشن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ویلفلی وہ کرتے ہیں, تو وہ دونوں وہاں پر ان کے آدمی وہ کافی فورسفل پر رہتے ہیں اور کافی ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا میں اور ادر وائز سوشل سرکل میں کی کافی آواز ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. اور سامعین اب آپ چلتے ہیں بھارت کی جانب, رخ کرتے ہیں. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ سعودی عرب میں فیکٹری مالکان کی جانب سے برطرف کیے جانے کے بعد 10,000 سے زائد بھارتی ورکرز سخت مالی دشواریوں کا شکار ہیں, غذائی قلت کا شکار ہیں. کویت اور سعودی عرب میں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں بھارتی ورکرز ہیں یہ بڑی مشکلات کا شکار ہیں, اور بھارتی حکومت نے اپنے سفارت خانے سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو غذا فراہم کرے اور ان کی معاونت کرے. اس سلسلے میں بھارت کے دو نائب وزرائے خارجہ بھی جا رہے ہیں, اور بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ نائب وزرائے خارجہ کے دوروں کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو لایا جائے بھارت واپس یا نہ لایا جائے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت فورم فار سول رائٹس کے جناب منصور آقا صاحب ہیں. منصور آقا صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا مطلب کتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ لوگ, اور گورنمنٹ جو ہے ان کی کوششوں سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
نہیں حکومت نے تو فوری طور سے جو ہے وہ اقدام کیا ہے اور جو کوشش ہونی چاہیے وہ ہوئی ہے, لیکن جہاں تک 10,000 کی تعداد کا تعلق ہے تو مجھے شک ہے کہ یہ تعداد 10,000 ہے, چونکہ ہمارے جو کونسل جنرل ہیں وہاں سعودی عرب میں محمد نور رحمان شیخ صاحب
جی,
انہوں نے سعودی گزٹ کو ان کی تعداد 2,500 بتلائی ہے. اس سے پہلے جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں وہاں پر احمد جاوید صاحب, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 تو نہیں ہے, لیکن 2,500 تب بھی ہمارے پابندی کی بات ہے
جی.
لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے ہماری جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں وہ اس معاملے میں بہت حساس ہیں, ہندوستان سے باہر کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی شہری کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے, چاہے وہ انڈیویجول ہو, چاہے وہ فیملی کے ساتھ میں ہو, چاہے وہ اجتماعی طور سے کسی کے ساتھ مسئلہ ہو, تو فوری طور سے کارروائی کرتی ہیں, ان کو وہاں سے بچا کے لاتی ہیں, ان کے لیے مدد کرتی ہیں. تو انہوں نے فوری طور سے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو وی کے سنگھ صاحب ہیں جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے ہمارے اور منسٹر آف اسٹیٹ ہیں وزارت خارجہ میں, وہ اسی ہفتے یعنی 30 سے کل سے شروع ہونے والا ہے اسی ہفتے سعودی عرب جائیں گے. ہمارے جو دوسرے وزیر خارجہ ہیں وہ ٹیلی فون کے اوپر ان سے بات چیت کر رہے ہیں وہاں کے حکام سے اور صورتحال کا پتہ لگا رہے ہیں. اچھا حکومت ہند نے وہاں کے ایمبیسی سے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے اور اس کے کھانے کی مدد کی جائے, چنانچہ پچھلے 15,475 کلو گرام تو کھانے کا سامان اور 1,850 ریڈی میڈ فوڈ پیکٹس وہاں پر تقسیم کیے گئے ہیں. یہ حکومت کی طرف سے ایمبیسی کی طرف سے بھی ہے اور وہاں جو ہمارے ہندوستان کے باشندے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سب کیا جا رہا ہے, اور یہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ کویت
میں بھی ہے جی ہاں
جی, اور خلیجی ممالک میں سب جگہ تیل کی جن کی اکانومی تیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی, جب تیل کی قیمتوں میں کمی آئی تو ان کے لیے بہت سے مسئلے پیدا ہوئے اور اس کا جو سیدھا اثر ہے وہاں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر پڑا ہے. تو یہ سارے کے سارے بےچارے مزدور پیشہ لوگ تھے جو وہاں پر کنسٹرکشن.
تو آپ کیا یہ ریکمینڈ کریں گے ان کو واپس لایا جائے ہندوستان؟
میرے خیال سے ان کو صبر تحمل سے کام لینا چاہیے, چونکہ حکومت سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی شکایتوں کو ان کی جانچ کر رہی ہے اور وہ ضروری اقدامات کرے گی, کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ میں کس طرح کیا جائے, اور اگر ضرورت ہوگی تو وہ ان کمپنیوں کے اوپر جرمانہ بھی عائد کریں گے اور پینلٹیز بھی لگائیں گے. تو ان کی وہاں پر مدد ہونی چاہیے, اور جن کو یہ لگے کہ جو کمپنیاں بالکل ڈوب گئی ہیں نہیں کام کر سکتی یا جن کے لیے متبادل کوئی صورت ہو تو ان کو گھر واپس آ جانا چاہیے, تو پھر موقع ہو تو پھر جانا چاہیے. لیکن ہمیں امید یہ ہے اپنی حکومت سے, مجھے یہ امید ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کو واپس لانا پڑا تو ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی وہاں سے واپس لانے میں. ابھی جنوبی سوڈان میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی, وہاں سے تقریباً 300 ہندوستانی باشندوں کو خصوصی طور سے یہاں سے تیاری بھیج کے لایا گیا. اس سے پہلے یمن سے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کو لایا گیا, تو ان کو زیادہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مدد ان کو پہنچ رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک انسانی معاملہ ہے, انسانیت کے حوالے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ خبر اب پھوٹی ہے تو سعودی عرب سے بھی لوگ نکلیں گے ایسے تو ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ.
بہت شکریہ آپ کا جناب, بہت شکریہ منصور آغا صاحب. اور سمے جی اب ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جائیں گے امریکہ کی سیاست کی طرف. جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران خضر خان صاحب نے تقریر کی تھی جن کے بیٹے امریکہ کی فوج کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے, اور انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور جواباً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعتراض یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ خاموش کھڑی تھیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک مسلم خاتون ہیں, شاید اس لیے انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ اس الیکشن میں مسلمانوں کا بھی ایک بڑا رول ہوگا, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مستقل مسلمانوں پر کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کو اپنا ہدف بنا رہے ہیں. ہم گفتگو کریں گے, ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز اسکالر ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہاں بڑا کام بھی کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ویلکم بیک جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، کیا کہیں گے آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اس تبصرے کے اوپر؟
وہ ہم بچپن میں کہاوت سنا کرتے تھے
جی
دیہات میں، کہ وہ ایک جاٹ اور تیلی میں کچھ اس طرح کا مقابلہ ہو گیا، اگرچہ وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نہیں تھے
جی،
تو جاٹ نے کہا تیلی رے تیلی، تیلی نے کہا جاٹ رے جاٹ،
تیرے سر پہ کھاٹ جی۔
تو جاٹ کو بہت غصہ آیا کہ اس نے ردم بھی ملا دیا، شعر بھی ہو گیا، تو اس نے جواباً غصے میں کہا تیلی رے تیلی
تیرے سر پہ کولو جی۔
اس نے کہا بھائی کوئی کافیہ ردیف نہیں ملا، اس نے کہا کافیہ ردیف کیسی تیسی، اس کا سر تو ٹوٹ جائے گا۔ تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حالت میں حیران ہوا ہوں
جی،
کہ اور اس پہ میرا خیال ان کی اور مذمت ہوئی ہے، خود ریپبلکن پارٹی کے لوگ یا اسٹریٹجسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اس طرح کا تبصرہ کہ وہ ان کی والدہ جو ہیں اس مسلمان جو فوجی تھا کیا نام تھا ہمایوں خان، ان کی والدہ
خضر خان جی،
تو یہاں اسلام کی بعض ٹریڈیشن میں خواتین کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ خیر انہوں نے فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ تو اس کی تو مذمت ہوئی ہوئی، اب خضر خان صاحب کو اور ان کے اہلیہ کو اور زیادہ موقع ملا یہ بیان کرنے کا کہ بھائی خضر خان صاحب کی اوریجنل تقریر میں تو بہت زیادہ سخت الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو ان کی اہلیہ نے کچھ کم کروایا کہ نہیں ہمیں فوکس اپنے بیٹے پہ رکھنا چاہیے اور امریکن ویلیوز پہ رکھنا چاہیے، اور وہ پوری طرح حصہ بھی لیتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنی پستی پہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو تعجب کی بات یہی ہے کہ اس کے باوجود اس وقت امریکہ میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو مختلف جو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں، نقطہ ہے نظر کہ یا امریکہ میں تاریک رات ہے یا ایک بڑی سہانی صبح ہے، اس دو نقطہ نظر میں مقابلہ ہے، اور ابھی تک تاریک رات والی جو بات کہی جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کی بہرحال اس کا خیر مقدم بھی ہو رہا ہے، لوگ اس کے پروگراموں میں آ بھی رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال اب مقابلہ جاری ہے۔ اور اس میں جو ایک بات بس چھوٹی عرض کر کے پھر اگلی پہ بات کرتے ہیں، ہوا ان اتفاق یہ ہوا، میرا خیال پہلے بھی وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں ہوتا رہا کہ مسلمانوں کو، مسلمان یہاں ایک سوشل رولر کوسٹر سے گزر رہے ہیں، کبھی فضا اچھی ہوتی ہے، کبھی پھر ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہم پچھلے 2 مہینے کا ہی جائزہ لے لیں تو محمد علی جو باکسر تھے، چیمپئن تھے، ان کے جنازے کے وہ پورا جو ایک ہفتہ گزرا، تو وہ کہا جاتا ہے کہ امریکن مسلمانوں کے لیے بہترین جو پبلک ریلیشن ہو سکتی ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، وہ ایک ہفتہ پوری اس طرح گزرا۔ دیکھو اس کے فوراً بعد اورلینڈو کا دھماکہ ہو گیا، اورلینڈو میں فائرنگ ہو گئی، اور ایک دم بہت ہی فضا عجیب و غریب ہوئی اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، بہرحال لیکن مسلمان آرگنائزیشن نے اس کا جواب دیا۔ تو رمضان اس طرح گزرا، پھر وہ فرانس میں واقعہ ہو گیا، پھر دوسرے واقعہ استنبول میں اور بغداد میں اور سعودی عرب میں اور بنگلہ دیش میں، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی موقع ملا ہے، بالکل میرا خیال ہے گاڈ گیون، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈیموکریٹ کنونشن میں چوتھے روز جو پرائم نائٹ ہوگی، اور ہلری کلنٹن سے پہلے بعض مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ بہت ہی غیر معروف آدمی کا یہ رکھا ہے، شاید انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ ہلری کلنٹن سے پہلے ایکسپیکٹیشن بہت ہی لو کر دی جائیں، اور تاکہ ہلری کلنٹن کی تقریر بڑی نمایاں ہو جائے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ 4-5 منٹ کی جو ان کی پریزنٹیشن ہے خضر خان صاحب کی
جی،
اور ان کی اہلیہ کا اسٹیج پہ آنا، وہ خود امریکن مبصرین کے مطابق، اور میں ایک سے زیادہ ٹی وی اسٹیشنز اور لکھنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے مطابق دونوں کنونشن ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی یہ جو 8 راتیں تھیں، اور جس میں میرا خیال ہے کوئی تقریباً کچھ نہیں تو 100 سے زیادہ، یعنی 100 سے زیادہ گھنٹے ہیں یہ سارے بےتحاشا مقررین ہیں، ان میں جو بہترین لمحہ ہو سکتا ہے وہ یہ خضر خان صاحب کی پریزنٹیشن، جس میں وہ ایک امریکن مسلمانوں کی بہت ہی پازیٹیو اور زبردست جو ہے نا ایک تصویر کشی انہوں نے کی ہے۔
اچھا وہ خاتون نے تو خود بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ایموشن سے اس قدر اوور ویلم تھی کہ وہ بول ہی نہیں سکتی تھی
جی، بالکل انہوں نے، آپ دیکھنا میرا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آنریبل بات تو یہ تھی میرا خیال ہے کہ وہ اس کا صرف خیر مقدم کرتے کہ بھائی ان کی قربانی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ان کے کنسرن ہے اس پہ چپکے رہتے کہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم ہے اور یہ ہے اور وہ جو بھی ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, لیکن ان کی کنڈمنیشن کر کے ایک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو انہوں نے اور موقع دیا ہے کہ خضر خان صاحب کی اسٹوری دب جاتی, چونکہ اور دنیا میں اتنا ہو رہا ہے اور کمپین چل رہی ہے. آج پھر جناب وہ جمعرات کو کنونشن ختم ہوا ہے, وہ اسٹوری زندہ ہے, اب دوبارہ زندہ ہو گئی ہے, اب بے تحاشا ٹی وی اسٹیشن اور پھر رپورٹرس اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں دونوں سے, خضر خان صاحب سے بھی اور ان کی وائف سے بھی, اور دونوں کو اور زیادہ موقع مل رہا ہے سارا کچھ بیان کرنے کا.
اور اے بی سی نیوز میں انہوں نے اپنی قربانیوں کو بھی تذکرہ کیا ہے کہ جناب میں نے بہت سخت محنت کی ہے, روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں, ویت نام کی جنگ کی یادگار بنانے
میں. اصل میں یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ خضر خان صاحب کے پریزنٹیشن نے نا ان کو جسے کہتے ہیں نا بالکل مکمل طور پہ نان پلس کر دیا, اور ان کو بہتر ہوتا ڈگنیفائیڈ ان کے یہی تھا کہ اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کرتے, اس کو اپریشیٹ کرتے.
اچھا ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, زاہد بخاری صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو اب اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے جس میں ظاہر ہے کہ ان کا کرٹیسزم مسلمانوں کے خلاف جاری ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کا انسٹانس بالکل مختلف ہے اس سلسلے میں, تو مسلمان کیا رول پلے کر سکتے ہیں آج کی صورتحال میں اور کیا کر رہے ہیں؟
آپ نے بہت صحیح فرمایا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں مسلمان ایز اے امریکن مسلمان کمیونٹی اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں ایک کیجول سے انداز میں کہ ہمیں بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا, ٹیڈ کروز کا, بن کارسن کا اور ریپبلکن کی جو اس طرح کی لیڈرشپ ہے ان کو ہم شکر گزار بھی ہیں کہ مسلمان تو یہاں 1 یا 2% ہے نا, مطلب اس سے زیادہ تو نہیں, ہم 6 ملین کہتے ہیں پلس مائنس 7-8 ملین کہتے ہیں, لیکن پیو نے ایک طرح کا 3.3 ملین پہ روکا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن یہ ہے. ہمیں ایک لحاظ سے نیشنل ایجنڈے میں ایک پریمیئر جو ایک پرائم ٹائم نیوز آئٹم میں یا جو 3-4 الیکشن کے مین ایشوز ہیں اس میں ایک امریکن مسلمانوں کا ایشو ہو گیا ہے, تو ہمیں یہ اہمیت دے دی گئی, یا لیٹینو کو ملی ہے, امیگریشن کو ملی ہے, میکسیکن کو ملی ہے, افرو امریکن کو ملی ہے, عورتوں کے بارے میں جو بات ہے سارا اور جو بھی مسئلے ہیں. اب مسلمان 1 یا 2% ہوتے ہونے کے باوجود ہم ایک نیشنل ایجنڈے کا ایک حصہ بن گئے ہیں اور ہماری بات میں بھی اب اتنا ہی وزن ہے, اس لیے اس کی اہمیت بھی ملتی ہے. اب مسلمانوں کے لیے جو بات ہے میرا خیال جو سمجھے ہیں مسلمان پچھلے 10-15 سال کی کوشش میں اور جو سر پہ آن پڑی ہے کہ بھائی یہاں جب تک آپ سوسائٹی میں انوالو نہیں ہوں گے, اور انوالو ہونے کے 3 طریقے ہیں, نمبر 1 یہ کہ آپ جب تک سوسائٹی کے جو دوسرے طبقات ہیں ایتھنو اور ریلیجیس گروپ جو ہیں, چاہے وہ مذہبی گروپ ہوں, غیر مذہبی گروپ ہوں, سول سوسائٹی کے, ان سب کے ساتھ الائنس بنانا, انوالو ہونا یہ حد درجہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی شامل ہونا ضروری ہے, اور پولیٹیکل پروسیس سے مراد صرف پریزیڈنشل الیکشن نہیں ہے بلکہ زیادہ اہمیت اپنے لوکل الیکشن کی ہے, بلدیا کے الیکشن جسے ہم کہتے ہیں, کاؤنٹی کا, سٹی کا, اسٹیٹ کا, اور پریزیڈنٹ اوباما بھی اس کی جانب اپنی تقریبا توجہ دلائی ہے. تو مسلمانوں کو, مسلمانوں کی ہر مسجد کو, مسلمانوں کے ہر سٹیزن کو, گروہ کو لوکل میں بھی انوالو ہونا چاہیے, اور پورے کے پورے پولیٹیکل پروسیس میں جو بھی اس کے ایک لمبا چوڑے بنتے وہ بھی ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو سوشل سروس ہے, جو ریلیف کا ورک ہے جو یہاں مسلمان کر رہے ہیں, چاہے وہ بیٹر وومن ہوں, چاہے وہ فیڈنگ دا ہنگری ہو, چاہے وہ ڈیزاسٹر ریلیف ہو, چاہے وہ فری ہیلتھ کلینک ہو, اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, عام سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے, تو یہ تینوں شعبوں میں سمجھتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ پروفیشنلی جو ہیں, جو چاہے وہ لا میں آئیں, کمیونیکیشن میں آئیں, پبلک پالیسی میں آئیں, یہ یوتھ کے لیے ہے کہ اس میں بھی آگے آواز بلند کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اس میں وہ ایک انہوں نے توجہ بھی دی ہے اور اس میں کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اس کوشش کے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. مثلا اب یہ ہے, میں خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے جی. تو یہاں ہم نے دسمبر میں پچھلے سال جو نیشنل ایک مسلمان لیڈرشپ کی سمٹ کی تھی, اور اب 7 اگست کو ایک دوبارہ سمٹ کر رہے ہیں ڈی سی میں, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھئی ہمیں سب سے زیادہ تو ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو کرنی چاہیے. یہ الیکشن ٹائٹ ہو رہا ہے, الیکشن ٹائٹ میں جب بھی الیکشن بہت ہی ٹائٹ ہو جائے تو جن جن سٹیٹس میں ٹائٹ ہوگا وہاں مائنورٹی کے ووٹس کی بڑھتی جانی. تو ہم یہ تھا کہ بھائی ملین ووٹر رجسٹریشن ہم نے ڈرائیو چلائی اور اس کا جو ہے اور اس میں میڈیا میں بھی بڑا کوریج مل رہا ہے, ہم لیٹینوں کے ساتھ, افرو امریکن کے ساتھ, کیتھولک کے ساتھ, کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوں اور دوسروں کو بھی رجسٹر کریں. پھر اس کے بعد ہوگا کہ یہ میکسیمم تھا, دوسرا تھا الائنس بنائے. چنانچہ اس دفعہ رمضان جو گزرا ہے, میرا خیال, میں بھی مسلمانوں کو اسٹڈی کر رہا ہوں 90s سے میرا, بلکہ تو اس میں میرا خیال اس سال رمضان میں میکسیمم نمبر انٹر جو ہے نا انٹرفیتھ افطار پروگرام ہوئے مساجد میں یا مساجد سے باہر, اور جس میں پبلک آفیشل کو بھی بلایا گیا ہے. یہ مسلمانوں نے کیے ہیں, بہت اچھی بات ہے یہ. تو اب جو ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو بھی چل رہی ہے, اسی سلسلے میں طے کیا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے, جو شاید امکان یہ ہے کہ سپٹمبر 11 اتوار کے روز عید الاضحیٰ آ رہی ہے, اس روز ہم جو بھی دن ہوگا نیشنل مسلم ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں گے کہ میکسیمم جگہوں پہ عید کی نماز کے ساتھ ساتھ, عید الاضحیٰ کی نماز کے ساتھ ساتھ, وہ ہم نے ایک جو یو ایس سی ایم او بنائی ہے اس کے تحت ون امریکہ کمپین ہے, ملین ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو ہے, تو اس کی کمپین بھی ہوگی لوکل مساجد کے ساتھ مل کے کہ میکسیمم نمبر پہ زیادہ زیادہ مسلمانوں کو ووٹر کے طور پہ رجسٹر کیا جائے. پھر اگلے دو مرحلے اور ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ جتنا بھی انالیسس پڑھ رہے ہوں گے, بالآخر جو سوئنگ اسٹیٹس جنہیں کہا جاتا ہے, بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جنہیں کہا جاتا ہے, وہ مڈ ویسٹ کا جو علاقہ ہے جس میں وسکانسن اور مشیگن اور آئیوا اور اوہائیو اور پینسلوینیا, ان اسٹیٹس میں کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوگا اور سارا صدارتی انتخاب کا فیصلہ ان اسٹیٹس میں ہونا ہے, پلس ورجینیا, نارتھ کیرولائنا اور فلوریڈا. اور اتفاق سے یہ ان اسٹیٹس میں شامل ہیں, مسلمان جو ہیں کچھ 16 اسٹیٹس میں ایک اچھی تعداد ہے ان کی, اور ان کی کوئی پولیٹیکل اہمیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ تقریباً 8-9 اسٹیٹس ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں یا بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کہلاتی ہیں, کہ جس طرف بھی ان کا پانسا پلٹا صدارتی انتخاب کا فیصلہ ادھر ہو جائے گا. تو اب اگلا جو اسٹیج ہے کہ مسلمانوں کو ان اسٹیٹس میں زیادہ بڑے پیمانے پہ آرگنائز کیا جائے. اس میں سمپل سا فارمولا یہ ہے, دیکھیں کہ ملک میں الیکشن میں عام طور پر 50% پلس مائنس ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, اور لیکن اگر مسلمان مثلاً ایک جگہ 100 مسلمان ہیں کسی ایک چھوٹے سے حلقے انتخاب میں, وہ 100 کے 100 ووٹر جو ہیں جا کے کاسٹ کریں گے تو وہ 100% کاسٹ کر دیں گے
اور بہت فرق پڑ جائے گا اسے. زاہد بخاری صاحب جی,
ہوں گے تو ان کے ووٹ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے.
صحیح, بہت تو امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ, کاش ایک پروگرام اور کریں گے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت بڑا کم رہ گیا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا زاہد, ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. جی
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور سمے اب چلتے ہیں, کچھ ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے, کچھ انٹرنیشنل امور ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ آج دو بڑے امپورٹنٹ واقعات ہیں, ایک تو سومالیہ میں اٹیک ہوا ہے اور دوسرے جو عراق میں آئل انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے ہیں, تو کیا یہ ایک کوئی پرٹیکولر اسٹریٹجی ہے آئی ایس کی کہ اب وہ آئل انسٹالیشنز کو اور انرجی انسٹالیشنز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟
جی, اگر ہم صومالیہ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ صومالیہ کے اندر سچویشن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو گلوبل اس کی جو ہے اسٹریٹجی آئی ایس کی, وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ چینج ہونے لگی ہے. اور اسی کے سلسلے میں ایک تو انہوں نے اپنی پریزنس بتائی کہ ہم صرف ایک ہی جگہ پر نہیں ہیں, وی کین آلسو اٹیک, اور کیونکہ الشباب کے ساتھ ان کے ریلیٹیولی آف اینڈ آن ویسے رہا ریلیشن, لیکن ایز اے ہول ان کا ریلیشن آپس میں بنا ہی رہا. تو ایک وہاں پر یہ پریزنس شو کرنی تھی, کیونکہ جس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل افغانستان کے اندر بھی چل رہی ہے ایسی سینیریو کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ تو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, آؤٹ سائڈ سٹیز جو ہے ان کا کنٹرول نہیں ہو پاتا. ایسا ہی سچویشن چل رہی ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صومالیہ کے اندر, کہ صومالیہ کے جو شہر ہے مگدیشو, وہاں پر تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اور بھی ایک دو بڑے سٹیز میں, لیکن جب ہم چھوٹے جو ٹاؤن کے اندر دیکھتے ہیں یا رورل ایریاز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو گورنمنٹ ہے اس کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر ہم ایریا کے حساب سے پروپورشن نکالیں تو جو یہ چھوٹے ہیں ملٹنٹ گروپس ہیں ان کا کنٹرول کافی زیادہ رہتا ہے واسٹ ایریاز کے اوپر, اور اس طریقے سے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہولڈ تو کر سکتی ہے فورٹریسز اپنے یا اپنے سٹیز کو, بڑے سٹیز کو, لیکن ایز اے گورنمنٹ اس کو اپنے آپ کو چلانا زیادہ دیر تک بہت مشکل ہوتا جاتا ہے. تو یہ تو سینیریو بن گیا سومالیہ کا. اگر ہم واپس یہاں پر آتے ہیں عراق کی طرف, تو لگتا یہ ہے کہ وہ وڈرال کے اوپر ہے اس وقت آئیسس جو ہے, تو وہ جانے سے پہلے یہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہاں پر آئل انسٹالیشن جو ہے ان کو ڈسٹروائے کیا جا سکے, اور اس سے ان کو ایڈوانٹیج یہ لگتا ہے کہ رہے گا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ بائی دا ٹائم کہ اس کو پراپرلی سیٹ اپ کریں اور کچھ کر پائیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا. تو یہ ایک اس سے ایک تو انڈیکیشن یہ ضرور ملتی ہے کہ آئیسس جو ہے وہ اب ریٹریٹ کے اوپر ہے, اور جو گورنمنٹ کی فورسز ہیں وہ اس وقت جیت رہی ہیں جو جنگ ان کے آپس میں چل رہی ہے. لیکن اس کو اگین اسی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو افغانستان کا ماڈل ہے یا جتنا صومالیہ میں سچویشن ہے اور کچھ حد تک نائجیریا میں بھی ایسا ہی بنتا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر تو کنٹرول کر پاتی ہیں اس طرح کی سچویشن میں گورنمنٹ, لیکن اوور آل جو کنٹری کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن سا بن جاتا ہے. تو عراق کے اندر اور سیریا میں بھی شاید یہی ہمیں آگے چل کے نظر آئے کہ آئیسس کو بڑے شہروں سے تو شاید نکال دیا جائے اور کافی بڑی کاسٹ پہ نکالا جائے گا ان کو, کیونکہ تقریباً جس شہروں سے بھی وہ نکلے ہیں تو وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں, تقریباً ان شہروں کو کافی حد تک ڈیمولش کرنا کر دیا انہوں نے جانے سے پہلے. تو ایسا ہی ان شہروں میں بھی ملکوں میں بھی ہونے کا چانس ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے, لیکن دکھانے کے لیے یا شہروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہاں سے وڈرال آئیسس کا ہو سکے گا, اور لیکن آگے میرے خیال میں کہ کافی مشکل ہو جائے گی
جی
کہ اس جنگ کو ختم کر پائیں انلیس کہ ان کی جو پولیٹیکل ان کا جو ہے اسٹرینتھ اس کو کسی طریقے سے چیلنج کیا جا سکے.
اچھا آئیسس کے یہ جو آپ نے کہی ایک بات کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آئی ایس جو ہے وہ ریٹریٹ پر ہے, تو ایک بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہاں پر, کب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مملکت یا ایک خلافت کے بجائے اب ایک خالص ٹیررسٹ گروپ میں ٹرانسفارم کرنا شروع کر دیا, کیا یہ آپ اس حقیقت کو دیکھتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ ایگزیکٹلی ایسا ہو پائے گا, لیکن ہم ان کو ایگزیکٹلی ٹیررسٹ بھی نہیں کہہ سکیں گے, کیونکہ جس طرح افغانستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے کہ شہروں کو چھوڑ دیا لیکن گاؤں اور چھوٹے علاقوں کے اندر وہ ریونیو بھی کلیکشن ویسے ہی کر پا رہے ہیں, اور ان کا جو ہے کنٹرول رہتا ہے چھوٹے شہروں میں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن ان کو کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ پولیس ہو چاہے ملٹری ہو, کہ وہ ہر وقت ہر جگہ پہ ممکن نہیں ہوتا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں یہ ادھر سے ادھر موو کر جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹینکس لے جانے نہیں ہوتے, موٹر بائکس پہ بھی بیٹھ کے جس طرح افغانستان میں چلے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے پہ اور جا کے ان سے پیسے مانگتے ہیں تو بےچارے لوگ ڈر کے مارے دے دیتے ہیں. تو ایسی ہی سینیریو لگتا ہے کہ ادھر بھی ہو جائے گا, لیکن ہم اس کو ایگزیکٹلی پورا ان بٹوین کی ایک چیز بن جاتی ہے کہ نہ ٹیررسٹ گروپ ہے اور نہ ہی ایک گورنمنٹ ہے, تو یہ دیکھ کے آگے پتا چلے گا کہ کیا بنتا ہے اس کے اندر. موسٹ پروبیبلی ایسا مجھے نظر آتا ہے کہ یہ درمیان کی چیز بن جائے گا, لیکن ایک ایز اے کنٹری میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر ایگزسٹ کر پائے گا.
میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, یہ سوال کا جواب دیجیے میرے, کہ جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پر کوششیں ہو رہی ہیں آئی ایس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی ختم کرنے کے لیے, اس کے آپ کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟
اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ کلوز انلیس کے اگین جو مین تھنگ چیز کے اگر جب تک ایران اور سعودی عرب کو آپ اس میں یہ اپنے مسائل ریکنسائل نہیں کر پائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آئیسس جو ہے وہ بالکل ختم ہوگی یہاں سے, کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے وقت کے اوپر ہر کوئی جو ہے اس کے اندر 7 کے قریب ہیں اس وقت ایکٹرز سیریا میں اور عراق میں, تو جس کو فائدہ پہنچتا ہے وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے آئیسس کو بھی تھوڑا بہت فائدہ دے دیتا ہے کہ اگر اس کا دشمن جو ہے وہ وہاں پر اس ریجن کے اندر ویک ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسی سینیریو ہے کہ ان کے پاس ایک مشکل ہوگا جو کہ ایک دم سے ختم کر پائیں اس طریقے سے ان کو.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.